يا أيها الذين آمنوا اعلموا جو ایمان لائے ہو ان تطيعوا الذين كفروا اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا يردوكم على اعقابكم وہ پھیر دیں گے تم کو تمہاری ایڑیوں پر فتنقلبوا خاسرین تو تم نامراد ہو کے پلٹو گے ناکام ہو کے پلٹو گے. کہا جاتا ہے کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو کفار کو اسلام کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا اور اس میں سر فہرست یہ بات تھی کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوتے یہ دین سچا ہوتا تو تمہیں کبھی بھی ناکامی نہ ہوتی. اس ناکامی سے اس دین کی سب سچائی کھل گئی. یہ سب فریب کاری ہے. بہتر ہے تم اپنے آبائی دین میں آ جاؤ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں پلٹ آؤ تمہیں امان مل جائے گی تم کس مشکل راستے پہ چل پڑے ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اگر تم ان کی باتیں مانو گے تو وہ تو تم کو واپس پلٹا ہی دیں گے. پھر کیا ہوگا پھر کیا کرایا ضائع ہو جائے گا اور تم نقصان اٹھا کے پلٹو گے. تم دشمن کی باتوں میں نہ آنا. اچھا بتاؤ کہ ہماری عام روزمرہ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے خصوصاً دین کی زندگی میں فی سبیل اللہ زندگی میں. ایک تو ہماری ذاتی زندگی ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. جب ایک انسان کرو خلا کی طرف ہو جاتا ہے تو ذاتی زندگی کیا ہو یا پروفیشنل زندگی ہو یا کوئی بھی گساری پر اللہ ہی کے راستے میں ہوتی. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے دین کے راستے پہ چلتا ہے تو تھوڑی بہت مشکل آتی ہے اور وہ ان لوگوں سے جہاں مشورہ کرتا ہے جو اس راستے پر نہیں تو وہ کیا کہتے ہیں دیکھو تم اچھی بلی تھی تمہیں کبھی کوئی مشکل نہیں آتی جب سے تم نے یہ قرآن پڑھنا شروع کیا ہے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. اور آپ بھی کہتے ہیں ہاں واقعی اس سے پہلے تو کبھی نہیں کچھ ہوا تھا یہ اسی سال میں سب کچھ ہونے لگا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اللہ کا پسندیدہ کام نہیں ہے میں شاید غلط ہی کر رہی ہوں. تو ٹھیک ہے چھوڑ دیا اللہ کا کیا نقصان اس کو کیا ضرورت ہے کوئی میری کتاب پڑھے یا میرا پسندیدہ بندہ بنے یا میرا فرما بردار بنے پلٹ جائے اسے ہماری کیا ضرورت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ اور وہ بہترین مددگار ہے جو تم سے ہمدردیاں جتا رہے ہیں جو تمہیں امان دینا چاہتے ہیں وہ تمہارے کام کب آئے ہیں اور کب آئیں گے. وہ تو صرف لپ سروس کر رہے ہیں ایک زبانی خدمت کر رہے ہیں اچھے اچھے مفت مشورے دے کر. بل اللہ مولاکم سب کچھ دیتا تم کو وہ ہے آئندہ بھی وہی پناہ میں رکھے گا مدد اسی کی طرف سے آتی ہے اور وہی مدد دے گا. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب عنقریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب. یعنی یہ وقتی بات ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے اور تمہارا دشمن خوش ہو رہا ہے ہم یہ حالات پھیر دیں گے یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے تمہارے دشمن تم سے روب کھا جائیں گے. کیوں؟ بنا اشرکو باللہ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے اور شرک کیا چیز ہے مالم ینزل بھی سلطانا جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری جس پر کائنات میں کوئی دلیل نہیں ملتی کوئی سپورٹ نہیں اس نظریے کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے کائنات کی کوئی چیز اس پر اگری نہیں کرتی اللہ نے اپنی کتاب میں اس پر کوئی بھی دلیل نہیں بھیجی. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ نصرت بالرعب مسیرت الشہر میری مدد رعب کے ساتھ کی گئی ہے ایک مہینے کی مسافت تک. یعنی دشمن کے دلوں میں آپ کا رعب اور خوف تھا. روب کہتے ہیں ہیبت کو دھاک کو دہشت خوف ڈر کو. یہاں ایک بہت عمدہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بنیادی طور پر کافروں کے دل میں ایمان والوں کا روب باقی رہے گا جب تک کہ وہ شرک نہیں کریں گے. آج کے دور میں یہ روب کیوں ختم ہو گیا اس لیے کہ مسلمانوں ہی کے اندر طرح طرح کے مشرکانہ عقائد نے جنم لیا. کچھ سال پہلے کی اخبار کی کٹنگ ہے اس وقت میرے پاس. یہ اٹلی کا ایک صوبہ ہے وہاں کے ایک کارڈینیل ہیں, انہوں نے حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اٹلی کی شناخت بچانے کے لیے مسلمانوں کے داخلے پر پابندی لگائی جائے. اور ان کا کہنا یہ تھا, یعنی 72 سالہ یہ کارڈینیل پوپ کے متوقع جانشین تصور کیے جاتے ہیں, انہوں نے 300 کے قریب افراد کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اٹلی کی شناخت کو اسلام کے پیروکاروں کی جلغار سے خطرہ ہے, کیونکہ وہ اٹلی کی روایتی زندگی سے ہم آہنگ نہیں. حکومت کیتھولک ملکوں مثلا لاطینی امریکہ, فلپائن اور سابق کالونی ایریٹریا سے تاریخی وطن کو ترجیح دے, یعنی اگر وہ یہاں پر لوگوں کو بسانا ہی ہے تو ان علاقوں سے لا کے بچایا جائے. انہوں نے کہا کہ میں نے حکومت کو خبردار کیا تھا, اگر مسلمان تاریخی وطن کے بارے میں کچھ نہ کیا گیا تو ہنگامے ہوں گے. میں نے انہیں بتایا تھا کہ وہ کس طرح ایک سے زیادہ شادیوں, خواتین کے ساتھ امتیاز اور ان مسلمانوں کی آئیڈیالوجی سے جس سیاست اور مذہب کو ایک سمجھتے ہیں اس سے کس طرح نباہ کریں گے. تارکین وطن کو داخلہ دینے کا معیار صرف معاشی اور سماجی نہیں ہو سکتا, ہمیں قوم کی شناخت کے بارے میں بھی تشویش ہونی چاہیے. یہ اکثریت کے احترام کا سوال ہے, جلغار کا کوئی حق نہیں. ہر ملک جس شخص کا انتخاب کرے اسے داخلہ دے سکتا ہے. اگر یورپ عیسائیت کی طرف نہیں لوٹتا تو اسلام جیت جائے گا. اسی طرح کی اور بھی بہت سی باتیں وقتاً فوقتاً آپ کو ملیں گی کہ آج بھی اس قدر کمزور ہونے کے باوجود مسلمانوں کا ایک خوف دشمنوں کے دل میں بہرحال ہے, اور اسی خوف کا یہ ریئیکشن ہے کہ جگہ جگہ ان کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے, لیکن یہ اصول اس وقت کام کرتا ہے جب ہم مسلمان واقعی صحیح ایمان کے حامل ہوتے ہیں. جتنا جتنا آپ کے اندر اللہ کا خوف آئے گا, جتنی آپ کے اندر عاجزی آئے گی, اتنا ہی آپ کا روب بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ روب کب ختم ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں. جب مسلمان صرف نام کا مسلمان ہو اور اس کے اندر ایمان کا نور نہ جگمگا رہا ہو تو اس کا روب نہیں ہو سکتا. وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ, اور ان مشرکوں کا ٹھکانہ آگ ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ, اور کتنا برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ, اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا اللہ نے اپنا وعدہ. اذ تحسونہم باذنہ, جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اس کے اذن سے. تحسون کا لفظ حس یا حس سے ہے, فی سین سین, کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑ دینا, اس طرح سے چن چن کے مارنا کہ دشمن کی جڑ کٹ جائے, تہس نہس کر دینا. اذ تحسونہم, جب تم ان کو تہس نہس کر رہے تھے. بِإِذْنِ ہی, اللہ کے اذن سے, یعنی جنگ کی ابتدا میں مسلمان کافروں کو مار رہے تھے, مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا, لیکن یہ سارا سین بدل کیوں گیا؟ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ, یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی. فَشِلْتُمْ کلس فشل پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں, بزدلی دکھائی, کمزوری دکھائی. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, اور تم نے اس معاملے میں تنازع کیا. کس معاملے میں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کے پشت پہ جو درہ تھا اس پر حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا, اور آپ نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم کسی بھی صورت میں خواہ شکست ہو یا فتح اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے جب تک کہ میں تمہیں نہ کہوں. لیکن جب مسلمانوں نے شروع میں دشمنوں کو خوب تہس نہس کیا اور ان کو قتل کیا اور دشمن پیٹ کر کے بھاگا, تو پھر ان کا مال جب جمع کرنے لگے تو ہوا یہ کہ درے والوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اب دشمن تو چلا گیا ہے, چل کے ہم بھی مال سمیٹ دیں. حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو منع کیا, لیکن بہت سارے لوگ چلے گئے, صرف چند ایک جو تھے اپنی جگہ پر باقی رہے کہ ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا, یہاں سے ہلنے کو ہم نہیں ملیں گے. انہوں نے استقامت دکھائی, لیکن چونکہ اکثریت چلی گئی تھی اور اس معاملے میں اختلاف کیا تھا, اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ مسلمانوں کو دیکھنا پڑا. یہاں اللہ تعالیٰ شکست کی وجہ یا سبب بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ, کیا وعدہ؟ کہ کامیابی تمہاری ہے, فتح تمہاری ہے. کیونکہ پیچھے بھی کہا گیا تھا نا, انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, کہ تم ہی بلند ہوگے اگر تم مومن ہوگے. لیکن وہ وعدہ کیا ہوا؟ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عام وعدہ ہے نا مسلمانوں کے ساتھ کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا. تو جب جنگ احد میں شکست ہوئی تو لوگوں نے اور خاص طور پر دشمنوں نے یہ کہا کہ وہ وعدہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی بات تو سچ نہ ہوئی، تو یہاں اس کی تردید کی گئی کہ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا تھا، دیکھو تمہارے پاس مدد آئی تھی، یہ اسی کی مدد تو تھی کہ پہلے تم نے اپنے دشمنوں کو پسپا کر دیا، لیکن یہ فتح شکست نے کیسے بدلی؟ حق کا اضافہ شل تم، جب تم بزدل ہوئے، تم نے ہمت ہاری اور آپس میں جھگڑنے لگے، وہ اصح تم اور تم نے نافرمانی کی، کس بات میں نافرمانی کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اور اس تلقین کی کہ تم اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے، من بعد ما اراکم، اس کے بعد کہ اس نے دکھایا تم کو، کس نے؟ اللہ نے، کیا؟ ما تحبون، جس سے تم محبت رکھتے ہو، کیا چیز تھی وہ؟ مال غنیمت، یعنی جب تمہیں مال غنیمت نظر آیا اور تم اپنی جگہ چھوڑ کر اس کی طرف بھاگ دوڑے، اس کی طرف بھاگ پڑے، تو تمہیں اس شکست کو دیکھنا پڑا، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے ابھی بھی وہ لوگ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ اب بھی جہاد میں صرف اس لیے شریک ہوئے تھے کہ انہیں دنیا کا مال غنیمت چاہیے تھا، تو جب تک کسی گروہ کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو دین کا لیبل لگا کر، دین کا نام لے کر دنیا کے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہوں، پھر ایسے لوگوں کو اللہ کی مدد کس لیے آئے؟ کیونکہ وہ اللہ کے لیے تو کام نہیں ہوتا نا، یا اللہ کا کام تو نہیں ہوتا، مثلاً آپ اس کو اپنے اوپر لے کر سوچیں، مثلاً آپ یہاں پر آتے کس لیے؟ آتے دین سیکھنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اگر آپ کی نیت میں اللہ کی رضا نہیں اور یہ سب کچھ آپ مثلا کسی نوکری کے لیے سیکھ رہے ہیں کہ چلو یہ کورس کر لیتے ہیں پھر کہیں جاب کریں گے تو پیسے کمائیں گے، یا اور اسی طرح کا کوئی دنیا کا فائدہ، تو پھر کسی انسان کو ہو سکتا نہ پتہ چلے، مجھے نہ پتا ہو، آپ کی دوستوں کو نہ پتا ہو، لیکن اللہ کو تو پتا ہے، اب نام آپ کیا لے رہے ہیں؟ دین سیکھنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، لیکن دل میں کچھ اور، پھر اللہ کی مدد کیسے آئے؟ اللہ کی مدد تو اس کے لیے ہوتی ہے جو خالص اپنی نیت اس کے لیے کرتا ہے، پھر غیر سے مدد آتی، اور اگر نظریہ اور سوچ اور نیت اور خیال دنیا کے مفاد اور دنیا کی شہرت یا دنیا کی کسی بھی چیز کا حصول ہو، تو پھر تم ساری بھاگ دو تو اس کے لیے کر رہے ہو، پھر وہ تمہیں تمہارے حال پہ ہی چھوڑے گا نا، تو اپنے آپ کا جائزہ لو، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو دنیا چاہتا ہے، لیکن سب نہیں، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ لوگ آخرت چاہتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے وہ ساتھی جو اپنی جگہ پر ہی قائم رہے، کیونکہ وہ میدان جنگ میں مال غنیمت لینے کی نیت سے نہیں آئے تھے، وہ تو اپنی ڈیوٹی نبھانے کو آئے تھے، اس لیے وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے، انہوں نے اپنے مورچے نہیں چھوڑے بلکہ دوسروں کو بھی منع کیا، تم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اس نے پھیر دیا تم کو ان سے تاکہ وہ تم کو آزمائے، صرف کا لفظ سوادرے فے سے محض رخ پھیرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی رخ پھیرنا، سائز بدلنا، لیبتلیکم کہ تمہاری آزمائش کرے، یعنی شکست کے ساتھ، یعنی غلبہ عطا کرنے کے بعد پھر تمہیں شکست دے کر ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزما لے، صرفکم کون ہے؟ مسلمان، انہم کون ہے؟ کافر، یعنی تم مسلمانوں کو غلبہ دے کے ان سے پھیر لیا اور شکست میں مبتلا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اب وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اس نے معاف کر دیا تم کو، اس نے درگزر کیا تم سے، کس بات پر درگزر کا وعدہ ہو رہا ہے یہاں؟ یہ پیچھے جتنی بھی باتیں ہوئیں اس موقع پر کیا کیا کوتاہیاں ہو گئی تھی جن پر معافی کی بات ہو رہی ہے، نمبر ایک فشلتم، نمبر دو تنازعتم فی الامر، نمبر تین من بعد ما اراکم ما تحبون، یعنی حب دنیا اور یرید الدنیا، تو جب تمہارے اندر ابھی یہ کمیاں اور خامیاں موجود ہیں تو تمہیں نکھارنے کی ضرورت ہے، تمہیں جھٹکا لگانے کی ضرورت ہے، تمہیں آزمانے کی ضرورت ہے، تاکہ تم اللہ کے کام کے لیے پوری طرح نکھر جاؤ. وہ مقصد جب پورا ہو گیا تو ساتھ ہی فرمایا والا خود آفا ان کو, اللہ نے تم سے درگزر کیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام میں انسان ہونے کے ناطے جو کمی کوتاہی تھی وہ ان کے لیے عیب کا سبب نہیں رہی, کیونکہ اللہ نے ان کی کمزوریاں دور کر کے, انہیں صاف کر کے, ان کا تزکیہ کر کے دنیا میں ہی ان کی معافی کا اعلان بھی کر دیا. اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کے خلاف نیگیٹو وے میں کوئی بات کریں. واللہ ذو فضل علی المؤمنین, اور اللہ بڑے فضل والا ہے مومنوں پر. یہ بات کیوں کی گئی مومنوں پہ بڑے فضل والا ہے؟ کیا مومنوں سے مراد یہاں صرف صحابہ کرام ہے؟ نہیں, صحابہ کرام بھی ہیں اور اس کے علاوہ باقی لوگوں کو بھی انڈائریکٹلی میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی آزمائش میں پورے اترے تو تم پر بھی یہ فضل ہو جائے گا, تمہیں بھی معافی مل سکتی ہے, ہاں اپنے آپ کو کھڑا کر لو. اور کیا پتا ہی ہوئی تھی اس تصعدونا, جب تم چڑھے جا رہے تھے. صاد عین دال, اس کے مفہوم میں دو بنیادی باتیں ہیں, نمبر ایک بلندی, نمبر دو مشقت, یعنی کسی بلند مقام پر مشقت کے ساتھ چڑھنا, اپنی رو بھاگے جانا. اس تصعدونا, جب تم احد پہاڑ پر بھاگے چلے جا رہے تھے, چڑھے چلے جا رہے تھے. ولا تلونا, اور تم پلٹ کے نہیں دیکھ رہے تھے اور تم مڑ کے نہ دیکھ رہے تھے. تلونا کا لفظ ہے لین سے ہے, لام یہ پیچھے بھی پڑ چکے ہیں. یلونا السنتہم بالکتاب, زبان کو کتاب کے ساتھ موڑتے ہیں, یہ موڑنے اور پلٹنے کے معنوں میں. اور جب اس کا صلہ خاص طور پر اللہ ہو, اس کے معنی دوسرے کی طرف موڑنے کے ہیں, متوجہ ہونے کے اور انتظار کرنے کے. یعنی جب تم احد پہاڑ پر چڑھ رہے تھے اور مڑ کر نہ دیکھ رہے تھے, والرسول یدعوکم, اور رسول تم کو پکار رہے تھے, فی اخراکم, تمہارے پیچھے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے, الیہ عباد اللہ, الیہ عباد اللہ, اللہ کے بندو میری طرف آؤ. لیکن اس قدر حواس باختہ تھے لوگ, اتنا خوف و ہراس تھا, دشمن کا ایسا خوف پڑا کہ ہر شخص اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا اور پلٹ کے نہ دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ہوا یہ کہ آپ تھوڑا سا اس کو ذرا امیجن کریں, آپ یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کی اور دشمنوں کی آرمی آمنے سامنے تھی, اور اس طرح مسلمان کے اس کی پچھلی طرف وہ ڈرا تھا جہاں تیر انداز سے. شروع میں کیا ہوا کہ جب مقابلہ ہوا تو مسلمان کافروں پہ غالب آئے اور یہ بھاگ نکلے. یہ مسلمان جو تھے انہوں نے مال سمیٹنا شروع کیا, ان کو دیکھ کے ادھر کے لوگ بھی آ گئے. اب یہ جو پیچھے پلٹے تھے, ان میں سے ایک گروہ خالد بن ولید کی زیر نگرانی گھوم کر پچھلی طرف سے مسلمانوں پہ حملہ آور ہو گیا, اور ایک گروہ کیا ہوا جاتے جاتے پھر پلٹ آیا, مسلمان بیچ میں آ گئے. اس سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. یعنی پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا, آگے سے بھی ہو گیا. اب جب کوئی رستہ نہ ملا تو مسلمان جب بھاگ رہے تھے تو پہاڑ پہ چڑھنے لگ گئے, میدان چھوڑ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکار رہے تھے کہ مت جاؤ, واپس آؤ, لڑو ان سے, مقابلہ کرو. اور آپ خود سوچے کہ ہر طرف سے کیا اثر تفریح ہوگی, ہر طرف موت ہی نظر آتی ہوگی نا. یہ تو پچھلا رکو کس سے ختم ہوا تھا, فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تم نے دیکھ لیا اس کو اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. کس بات کو؟ کہ موت سامنے ہے, کیونکہ دونوں طرف سے دشمن آ گیا. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پکار رہے تھے, فَأَصَابَكُمْ, تو پہنچایا تم کو, غَمًّا بِغَمٍّ, غم پر غم, یا غم کے بدلے غم. تم نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم دیا کہ آپ کی بات نہیں سنی, اس کی وجہ سے اللہ نے تم پہ غم ڈالا. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ ایک غم کے اوپر دوسرا غم اور غم پر غم تم کو پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شکست دے کر رنج پہنچایا. تو غم من بغم من سے دو معنی ہوئے, بے بمانا بدلے کے بھی اور بے بمانا ساتھ کے بھی, یہ پر کے بھی. غم پر غم ہو تو کیسے, شکست کا غم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا غم، مال غنیمت اور فتح کے جانے کا غم، 70 مسلمانوں کی شہادت کا غم، جو زخمی ہوئے تھے انہیں اپنے زخمی ہونے کا غم، اور آن دا ہول جو مسلمانوں کی شان و شوکت کی ایک دھاک بیٹھی تھی اس کے جانے کا غم، تو فرمایا کہ یہ سارے غم اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کا غم کیا آپ دنیا سے جا چکے ہیں، فرمایا یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ تم میدان جنگ چھوڑ گئے تھے، فشل تم و تنازع تم، اور اس تسعدون ولا تلبون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم، اس سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، غم پہ غم کیوں دیا، اس لیے دیا نکل گیا تحزنو تاکہ تم غمگین نہ ہو، عجیب سی بات نہیں لگتی، غم پہ غم دیا کہ تم غمگین نہ ہوا کرو، کیسے؟ اس لیے کہ جب حد سے گزر جاتا ہے غم تو پھر کیا ہوتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، کیفیت بھی ہے کوئی، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی، اور ایک اور بھی شعر ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب غم حد سے گزر جاتا ہے تو انسان بے غم ہو جاتا ہے، ہر چیز کی جب انتہا ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان اس طرف ریورٹ ہو جاتا ہے، پھر بلٹتا ہے، کسی بھی چیز کی جب ایکسٹریم ہوتی ہے تو انسان واپسی کا سفر شروع کر دیتا ہے، جیسے ایک پہاڑ پہ چڑھتے جاؤ تو پھر کیا ہے، نیچے اترنا پڑتا ہے، اس سے آگے کہاں چڑھیں گے، ہر چیز کی ایک حد ہے، ایک انتہا ہے، اندھیرے کی انتہا سے روشنی پھوٹتی، صبح فجر کب ہوتی ہے، جب اندھیرا اپنے انتہا کو پہنچ جاتا ہے، تو اللہ نے تمہیں غم پہ غم دیا تاکہ تم غم نہ کرو، یعنی اتنا شدید آزمایا، اتنی تکلیفیں ڈالی کہ تمہارے اندر سے غم کا احساس ہی چلا جائے، تم غمگین ہونا چھوڑ دو، اب دیکھیں کہ کم ہمتی کا علاج اس سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب کوئی تکلیف انسان کو پہلی دفعہ آتی ہے تو انسان بہت زیادہ محسوس کرتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ آ جائے تو پہلی دفعہ کی نسبت ذرا کم ہوتی ہے تکلیف، تیسری دفعہ آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، جیت ہو جاتا ہے انسان، اور پھر عادی ہو جاتا ہے، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی بڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی، کسی نے ایک اور مشکل سے متعلق شعر لکھ کے بھیجا ہے، مشکل کو نہ سمجھ مشکل، کچل دے تو سرے مشکل، اگر کچھ شکل نکلے گی تو مشکل ہی سے نکلے گی، جب کسی چیز کی کوئی شکل سامنے آئے گی تو مشکلوں سے ہی آئے گی، کوئی بھی اچھا کام بغیر مشکل کے نہیں ہوا کرتا، لیکن ہم لوگ مشکل میں پڑنے سے گھبراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے تو اس کو اچھی طرح آزمائش میں ڈالتا ہے، اسے خوب خوب بھٹی میں تپاتا ہے تاکہ پھر وہ پوری طرح مضبوط ہو جائے اور بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کر سکے، کیونکہ جس شخص نے کبھی غم نہ دیکھا ہو، کوئی تکلیف نہ دیکھی ہو، اس کے اندر قوت برداشت ہی نہیں ہوتی، وہ بات بات پہ روتا ہے، بات بات پہ ناراض ہو جاتا ہے، بات بات پہ دل چھوٹا کر بیٹھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کے والدین بچپن میں ہی فوت ہو جائیں ان کے اندر کس قدر سنجیدگی آ جاتی ہے، کس قدر ان کے اندر ایک سختی سی آ جاتی ہے، اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، آپ ایسے بچوں کو اگر اٹھانا چاہیں تو وہ ریزسٹ کرتے ہیں، پاس نہیں آتے، ایک دم ریپلشن ہوتی ہے ان کے اندر، کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انہیں کوئی بھی چیز قابل بھروسہ اور قابل یقین نہیں لگتی، یہ کہنے کہ ان کے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں اور ان کے پاس دو کیسز آئے ملتے جلتے، یعنی ایک عمر کے دو بچے آئے اور ان کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور ہڈی کو واپس اپنی جگہ پہ لگانا ایک بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، ایک بچے کو جو بیسک طرح کی تکلیف ہوئی تو وہ اتنا رو رہا تھا کہ اسے چپ کرانا مشکل تھا، کہ چار پانچ لوگ اس کے آگے پیچھے تھے، اس کو تسلی دینے والے اور سہارا دینے والے، اور اسی طرح سے ایک اور بچہ ہے، اس نے ایک آواز بھی نہیں نکالی، جب پوچھا گیا کہ فرق کیا ہے تو پتا چلا دوسرے بچے کی ماں سوتیلی، اس کے اندر پہلے اتنے غم ہیں کہ اس کو اس درد کا احساس بھی کم ہے، ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک مشکل کو برداشت کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت ہے، بنیادی طور پر ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ نہ کسی خوشی یا نعمت کو پا کر بہت بھول جائیں اور نہ ہی کسی تکلیف یا مصیبت کے آنے پہ دل چھوٹا کر بیٹھے اور ہمت ہار بیٹھے، کوئی برا گمان دل میں نہیں لائیں۔ جتنا جتنا بوجھ پڑتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا انسان اٹھاتا چلا جاتا ہے، انسان اس کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے تو بغیر باپ کے تھے، باپ کو دیکھا ہی نہیں، تاکہ سب کے دل سے حسرت نکل جائے، اگر کسی اور کے ساتھ ایسا ہو تو وہ صرف اسی احساس کمتری میں مبتلا نہ رہے کہ میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، میں نے دنیا میں کیا کام کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں 6 سال کے سے والدہ چلی گئی، ایک معصوم بچہ 6 سال کا جس کی نہ ماں ہے نہ باپ، دادا سے اٹیچمنٹ ہوئی وہ چلے گئے، کتنی محرومیاں ہیں۔ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو وہ ان محرومیوں کے احساس سے ختم ہو کر رہ جاتا، لیکن آپ کے لیے یہ ساری محرومیاں آپ کو مضبوط بنانے میں مددگار ہوئی۔ اس لیے کبھی بھی کوئی تکلیف آئے یا کوئی مشکل وقت آئے تو اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھے، مصیبت سے پناہ مانگے، مشکل سے پناہ مانگے، لیکن جب آ جائے تو اس میں سے پھر بھلائی کا پہلو تلاش کریں۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تو اس نے پہنچایا تم کو غم پہ غم تاکہ تم غمگین نہ ہو اس پر جو چلا گیا تمہارے ہاتھ سے۔ عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو فوت ہو گیا تم سے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر جو پہنچا تم کو، یعنی جو غم تم پر آیا ہے اب اس غم کو مناتے ہی نہ چلے جاؤ، بلکہ کیا کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب باخبر ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو، ان کاموں کو خوب جانتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔